بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. آج کی نشست میں ایک نئے قاعدے سے درس کا آغاز کرتے ہیں، القاعدة الثانية والخمسون. امام صاحب فرماتے ہیں، اذا وضح الحق وبان لم يبقى للمعارضة العلمية والعملية محل. جب حق واضح ہو جائے تو پھر علمی اور عملی اعتراض کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی. امام صاحب فرماتے ہیں، وہذه قاعدة شرعية عقلية فطرية. یہ قاعدہ شرعی ہے، عقلی ہے، فطری ہے. قد وردت في القرآن، قرآن مجید میں قاعدہ موجود ہے. وارشد الیها في مواضع كثيرة، اور اس کی طرف رہنمائی بہت ساری جگہوں پر کی گئی ہے قرآن مجید میں. وذلک، اور یہ اس لیے، انہ من المعلوم، یہ بات معلوم ہے، ان محل المعارضات وموضع الاستشکالات وموضع التوقفات وقت المشاورات اذا كان الشيء فيه اشتباه او احتمالات فترد عليه هذه الامور. یہ بات مسلمات میں سے معلوم بات ہے کہ اعتراض کی جگہ، استشکال کی جگہ، توقف کی جگہ اور مشاورت کرنے کا وقت جو ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز میں اشتباہ یا احتمال ہو، چیز واضح نہیں ہے، اس میں کوئی چیز شبہ ہے، کوئی شک ہے، تو اس میں چیزیں آتی ہیں. مشاورت بھی کی جاتی ہے، اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے اور توقف بھی کیا جا سکتا ہے، مشاورت بھی سے کام بھی لیا جا سکتا ہے، کسی سے مشورہ لے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہا اس کو مزید سمجھانے کا کیا مشورہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں، مشورے کی، توقف کی، استشکالات کی، معارضات کی، اعتراض کی، یہ کس لیے ہوتی؟ جب کوئی چیز واضح نہ ہو. لأنها، وجہ کیا؟ لأنها الطريق الى البيان والتوضيح، کیونکہ یہ راستہ ہے وضاحت کی طرف اور بیان کی طرف. آپ کے جب کوئی چیز مشکل ہو جاتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے ڈھونڈتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر دل میں درد ہے سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، دنیا دین کا کوئی بھی ہو، تو آپ جستجو میں رہتے ہیں اور حل نکال کے رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، کون سا راستہ آپ اپناتے ہیں اس مشکل چیز کو آسان کرنے کے لیے، یہ جو آپ کے سمجھ میں نہیں اسے سمجھنے کے لیے؟ مشورے لیتے ہیں، توقف سے کام بھی لیتے ہیں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی میں کچھ بات نہ کروں یا اس میں کوئی عمل نہ کروں جب تک پتہ نہیں چلتا صحیح طریقے سے. اسی طریقے سے اعتراض بھی کر دیتے، بھئی یہ بات ایسی نہیں، ایسے ہونی چاہیے، یا پر یہ مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جب چیز واضح نہیں ہوتی. اور یہ راستہ کیوں اپناتے ہیں؟ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، واضح بھی ہو جائے. اسے کہتے ہیں الطریق الى الوضوح والبیان، یا البیان والتوضیح. اچھا، دوسری طرف، فما اذا كان الشيء لا يحتمل الا معنى واضحا، دوسری طرف اگر کوئی چیز صرف ایک معنی واضح، بالکل واضح معنی ہو، وقد تعینت المصلحه، مصلحه متعین ہو چکا ہے، فالمجادله والمعارضه من باب العبث، پھر مجادله بحث کرنا اور اعتراض کرنا تو عبث میں سے ہے، وقت کا ضائع ہے کہ نہیں؟ جب چیز واضح ہو چکی ہے، اب مشورے لینے کی، بحث کرنے کی، اعتراض کرنے کی کوئی باقی جگہ رہتی ہے؟ یہ اعتراض کی جگہ نہیں ہے، اب بات ختم ہو گئی کیونکہ بات واضح ہو چکی ہے. اگر کوئی اعتراض سے کام لے تو وہ عبث کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ. والمعارضون لا يلتفت لاعتراضاته، انڈرلائن کریں، جہاں پر اعتراض کے انہوں نے اعتراض کی طرف التفات نہیں کیا جاتا، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ حق کو جاننے کے بعد، وضاحت کے بعد اعتراض کر رہا ہے. لأنه يشبه المكابر الممكن للمحسوسات، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ہٹ درم ہے جو انکار کرتے محسوسات کی, جس میں نے کہا یہ کیا دن ہے, کہتے نہیں یہ دن نہیں, میں نہیں مانتا. کیا کریں گے اس کی اعتراض کا تک بنتا ہے, دن ہے کہتا ہے اعتراض ہے میرا, نہیں دن نہیں ہے, یہ مقابر ہے کہ نہیں. جو محسوسات کا انکار کرتا ہے, کیونکہ محسوس دیکھ رہے ہیں دن ہے, اب ہاتھ موبائل, کہتے ہیں موبائل نہیں, نہیں مانتا موبائل ہے یہ. دس لوگ کہتے ہیں موبائل اس کے ہاتھ میں, کہ خیریت تو ہے کیا, کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا. یہ محسوسات کا انکار کرنے والا ہے کہ نہیں, وجہ کیا, مقابر ہے, تکبر اور کچھ بھی نہیں ہے, ہٹ دھرم ہے. اب ہٹ دھرمی کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب حق واضح ہو جائے, اب جو حق کی وضاحت کے بعد اعتراض کرتا ہے, اس میں اس میں کوئی فرق باقی رہتا ہے؟ جو محسوسات کا انکار کرے اور جو حق واضح ہونے کے بعد اس کا انکار کرے, دونوں ہٹ دھرم ہے کہ نہیں؟ محسوسات والے کو تو ہم سمجھ آ جاتی ہے, چھوڑ دیتے ہیں بھائی ہٹ دھرم ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جب دینی مسائل میں حق واضح ہو جانے کے بعد کوئی اعتراض کرتا ہے, ہم پھر اس کے اعتراض کو بھی سن لیتے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور یہ قاعدہ یہاں پہ آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی الى آخر آیہ سورۃ البقرہ 256, یعنی واذا تبین هذا من هذا لم يبقى للاکراہ محل. اسے ٹھیک کر دے, پرنٹ میں الف مقصورہ ہے, نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ لم جو ہے حرف جزم ہے, اور فعل مضارع جب مجزوم ہوتے تو بھی جزم ہی حذف حرف العلہ ہوتا, حرف العلہ جو ہے الف مقصورہ. آپ نسخے میں ہے, وإذا تبين هذا لم يبقى, لم يبقى میں جو الف مقصورہ ہے یا کی طرح لکھی ہوئی ہے کہ نہیں آپ کے نسخے میں؟ لا اکراہ آئے تھا نا, لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی, اس کے نیچے دیکھیں, یعنی واذا تبین هذا من هذا لم يبقى للاکراہ محل. اس میں الف مقصورہ ہے کہ نہیں؟ یا لم يبقى میں, يبقى میں, ہاں اسے غلط ہے, یہ کاٹ دے. قاف ہے, قاف کے نیچے لم يبقى فتح ہے, قاف کے اوپر فتح ہے, لم يبقى, کیونکہ فعل مضارع مجزوم جو ہوتا ہے علم الجزم ہی حذف حرف العلہ. یہ پرنٹنگ میں مسٹیک آئی ہوئی ہے. وإذا تبين هذا من هذا, جب رشد اور غی الگ الگ ہو جائے, بیار دونوں کو پتہ چل جائے الگ الگ, لم يبقى الاکراہ محل, تو پھر مجبوری کا تو پھر جگہ باقی نہیں رہتی نا. لأن الاکراہ انما يكون على امر في مصلحه خفيه, اکراہ تب ہوتا ہے جس میں کوئی مخفی مصلحت ہو, مجبور کیا جاتا ہے. فاما امر قد اتضح ان مصالح الدارین مربوطہ به, لیکن ایسی بات جس میں یہ واضح ہو جائے کہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, متعلقہ تم بھی, فأی داع للإکراہ وہی مجبر لو, تو پھر مجبوری کی کیا وجہ باقی رہتی ہے, کیوں مجبور کیا جاتا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ حق کے واضح ہونے کے بعد علمی اور عملی اعتراض کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی. مجبور کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے؟ اعتراض یا مجبوری سب ایک جیسے ہیں. نہ اعتراض کے, جب بندہ اعتراض کرتا ہے ٹھیک ہے نا, یہ کسی مجبور کیا جاتا ہے, ایسی بات ہے نا. اعتراض کے تو ہم دیکھتے نہیں ہیں, تو بات مجبوری کی بھی ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے کہ حق کے واضح ہونے کے بعد, نہیں مجبور کیا جاتا, حق واضح ہو چکا ہے, اب ہٹ دھرم نہیں ماننا چاہتا. سبحان اللہ, تعلیق میں سب رحمۃ اللہ پیاری بات فرماتے ہیں, لا اکراہ فی الدین جو ہے, یہ خبر علی بابہ, یہ خبر ہے علی بابہ, جیسا کہ خبر حق کی ویسے بات بیان کی جا رہی. ولیس نہیاً, یعنی جملہ انشائیہ نہیں ہے, جملہ خبریہ ہے, جبکہ لا اکراہ نفی ہے, دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے, کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا. علماء کے دونوں قول ہیں, دوسرا کے قول بیان کروں گا کہ جملہ جو ہے یہ نہیں ہے, منع کیا جا رہا ہے, لا اکراہ فی الدین, لا ناہیہ ہے. لیکن یہاں پر خبر کے لیے بھی بات, یہ خبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جبکہ جملے میں نہیں ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ معنی یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس المعنی لا تکرہ علی الدین, کہ دین میں کسی کو مجبور نہ کرو, یہ معنی نہیں ہے. بل المعنی انہ لا محل لکراہ فی الدین, کہ دین میں مجبور کرنے کی کوئی جگہ باقی نہیں ہے. لینو قطبین رشت میں گئے, کیونکہ رشت تو گئی, دونوں کو وضاحت کر دی ہے, بھلائی کا راستہ, اچھائی کا راستہ, خیر کا راستہ اور برائی کا راستہ, شر کا راستہ, دونوں الگ الگ ہیں کہ نہیں. قرآن مجید وضاحت ہو چکی ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضاحت کر چکے ہیں کہ نہیں. قرآن میں سے حدیث میں بات مکمل ہو چکی ہے, وضاحت کا حق ادا ہو چکا ہے. وَإِذَا تَبَيَّنَ, جب حق واضح ہو جائے, فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَا يُكْرَهُ, تو کسی انسان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. لِأَنَّ كُلُّ عَاقِلٍ يَتَبَيَّنَ لَهُ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ, کیونکہ ہر عقل مند کو جب وضاحت ہو جاتی ہے رشد اور غی کی, فَإِنَّهُ سَيَتَّبِعُ الرُّشْدُ, تو ظاہر ہے وہ اس نے بھلائی کا راستہ اختیار کرنا ہے. فَلَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ, تو اس پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا. هذا هو المعنى الذي يتبادر من الآية الكريمة, هي معناها جو اس آیت کے ظاہر میں, كما شرحه شرحه جیسا کہ امام ابن سعید نے اس کی شرح کی ہے. وان كان بعض العلماء يقول ان قوله لا اكراه اي لا تكره احدا على الدين, بعض علماء کے قول بھی ہے کہ لا اكراه, ہمیں کسی کو دین مجبور مت کرو, لانه لا يكره احد على دين الله, کیونکہ اللہ کے دین کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا. فإما أن يدين لله عز وجل وإما أن يدين للطاغوت ويؤدي الجزية, کیا تو اللہ تعالیٰ کے دین کو من قبول کرے گا, دین اسلام میں داخل ہو جائے گا, یا وہ انکار کرے گا اور طاغوت کے دین کی طرف چلا جائے گا اور اسے جزیہ دینا پڑے گا سر جھکا کے. لكن الآية كغير من الآيات لا يحمل الخبر على النهي إلا بدليل, خبر کو نہیں پر بغیر دلیل کے نہیں کیا جا سکتا. وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام على ظاهره, أصل بات ہے کہ کلام کو ظاہر پر ہونا چاہیے. النفي للنفي والنهي للنهي, نفي نفي کے لیے اور نہیں نہیں کے لیے. فإذا كان الأمر واضحا, جب کوئی معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہو, فلا ينبغي أن يحرف الكلام عن ظاهره, تو کلام کو اپنے ظاہر سے تحریف نہیں کرنی چاہیے. وليس المعنيان متلازمين, دونوں معنی متلازم نہیں ہیں. إذا قلنا إنما إنها للنهي صار معناها إننا لا نكره أحدا على الدين, اگر نہیں کے لیے ہم کہتے ہیں یعنی کسی کو مجبور نہیں کریں گے دین کے لیے, منع ہے نہیں ہے. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, جو چاہتا ہے اسلام قبول کرے, جو چاہتا ہے کفر کا راستہ اختیار کرے, اس کی مرضی ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کی ملے گی دنیا میں بھی آخرت, دنیا میں جزیہ دینا پڑے گا آخرت میں اس کی, جو عذاب علیم ہے جہنم کا نعوذ باللہ. اما اذا كانت خبرا فانه مسكوت عن الاكراه فانه مسكوت ان الكره على الدين ويعرف من ادله اخرى, لیکن اگر ہم کہیں کہ جملہ خبریہ ہے, نہیں نہیں منع نہیں کیا گیا ہے, تو پھر اکراہ فی الدین کے بارے میں کیا کہیں گے ہم, مسکوت عنہ ہے, اور دلائل سے پتہ چلے گا کہ اس کا کراہ ہے کہ نہیں ہے. الغرض معنی یہ ہے کہ جب حق واضح ہو جائے, حق کی وضاحت کے بعد نہ تو اعتراض کی کوئی جگہ باقی رہتی ہے اور نہ ہی کسی کو مجبور کرنے کے لیے کوئی جگہ باقی رہتی ہے. جو نہیں ماننا چاہتا حق واضح ہونے کے بعد, اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے خود اپنی مرضی سے چھوڑا ہے. لیکن جب بات رہ جاتی ہے سزا کی, وہ اپنی جگہ پہ ہے, اسے پھر جہاد بھی مشروع ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس آیت سے ثبوت ہے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے, منسوخ ہو چکا ہے, لا اکراہ فی الدین. نہیں میرے بھائی, یہ تو کسی نے کہا ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کرسچینٹی پر رہ کر جزیہ دینا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے, کیا اس کے سر قلم کر دیں گے ہم, یا اسلام ہے یا تلوار ہے, نہیں, لا اکراہ فی الدین ہے کہ نہیں, مجبور نہیں کیا اسے کہ دین اسلام میں مجبوراً داخل ہو جاؤ, نہیں. وہ کرسچینٹی پہ رہنا چاہتا ہے اور ذمی بن کر جزیہ دینا چاہتا ہے مسلمان کو, حکومت کو, تو دے دے, اس کی مرضی ہے, مجبور نہیں کیا گیا اسے. ایک اعتبار سے کہ اس کا سر نہیں قلم کیا گیا کہ اسلام میں داخل ہو ورنہ تمہارے سامنے پھر جنگ اور قتل ہے, نہیں, مجبور نہیں کیا گیا, لیکن جزیہ اس کو دینا پڑے گا کیونکہ دین اسلام سچا دین ہے, باقی سب باطل ادیان ہیں, اور یہ بلندی اسی دین کی باقی رہے گی, عزت اسی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر کوئی اور دین لینا چاہتا ہے, اختیار کرنا چاہتا ہے, اس کی مرضی ہے, لیکن ذلیل ہو کے رہنا پڑے گا اس عزت والے دین کے سامنے, واضح ہے. اچھا, پھر امام صاحب فرماتے ہیں ونظیر هذا قوله تعالى, اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, اس جیسی اور مثال, وقل الحق من ربكم, اور کہہ دیں میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, تم اسے جو چاہے ایمان لے کر اور جو چاہے کفر کرے. الاخرہ سورۃ الکہف آیت نمبر 29. اے ھذا الحق الذي قالت البراهين والواضحة على حقيقته, یہ حق ہے جس کے اوپر واضح دلائل و براہین آ چکی ہے اس کی حقیقت پر. فمن شاء فلیؤمن, جو چاہے ایمان قبول کرے مؤمن ہو جائے. ومن شاء فلیکفر, جو چاہے اپنے کفر پر باقی رہے. کہ قول ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگلی آیت میں, لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ, تاکہ جو ہلاک ہونا چاہے ہلاک ہو جائے وضاحت بیان کے بعد, وہ جو زندہ رہنا چاہے زندہ رہے بیان کے بعد اور وضاحت کے بعد. سورۃ الانفال الاخر ہے, سورۃ الانفال آیت نمبر 42. اچھا, وقال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وشاورهم فی الامر الاخر سورۃ آل عمران آیت نمبر 159, اي في الامور التي تحتاج الى مشاوره ويطلب فيها وجه المصلحه. اے اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم ان سے مشاورت کریں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام کو حکم دیتے, وشاورهم فی الامر, حکم ہے فعل امر ہے کہ مشورہ لو صحابہ سے. اچھا, کن مسئلے میں؟ ہر مسئلے میں مشورہ لینا چاہیے. اے فی الامور التي تحتاج الى مشاورت يطلب فيها وجه المصلحه, جن امور مشاورت کی حاجت ہوتی ہے اور مصلحت کو تلاش کیا جاتا ہے ان مشاورت کی جاتی ہے نا. اب جنہیں ضرورت نہیں مشاورت کی, حق اس میں واضح ہے, مصلحت واضح ہو چکی ہے, مصلحت کو ڈھونڈنا نہیں ہے, سامنے مصلحت ہے, اس میں مشاورت لی جاتی ہے کیا؟ سبحان اللہ. فاما امر قد تعینت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه فاذا عزمت فتوكل على الله. سورۃ العمران نمبر 159 میں جو اگلا جملہ ہے, وشاور فی الامر, فی الاگے فرمایا فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, جب عزیمت سے کام لے لیں تو اللہ پہ توکل کریں. عزیمت کب ہوتی ہے؟ جب مسئلہ واضح ہوتا ہے. وہاں ایک مشاورت, ایک عزیمت. مشاورت آپ نے کر لی ہے جہاں پر ضرورت ہے مشاورت کی, جب ضرورت نہیں مشاورت کی وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ عزیمت سے کام لینا ہے, فیصلہ کرنا ہے. جب فیصلہ کرے پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے کرے, فتوکل علی اللہ. پھر امام صاحب فرماتے ہیں, قد کشف اللہ هذا المعنى غاية الكشف في قوله, اللہ تعالیٰ اس معنی کو کمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, يجادلونك في الحق بعدما تبين الاخر ہے سورۃ الانفال نمبر 6, وہ یہ جدال کرتے ہیں حق میں اس کے بعد کہ اسے واضح کر دیا گیا ہے, یہ اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ہے. اي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه او طريق عمله فانه غلط شرعا وعقلا. اس اندر لائن کریے قاعدہ کے خلاصہ سمجھ لیں آپ اس آیت کو. يجادلونك في الحق بعدما تبين, اي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه او طريق عمله فانه غلط شرعا وعقلا. جس نے بھی جدال سے کام لیا ہے بحث مباحثہ کے حق میں اس کے بعد کہ اسے واضح کر دیا گیا ہے, یہ بعد اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ہے, اس کے علم اور عمل کا طریقہ دونوں واضح ہو چکے ہیں, فانه غلط شرعا وعقلا, اس نے مغالطہ کی ہے, مخالفت کی ہے شرع کی اور عقل کی, بہت بڑے مغالطے میں ہوا شرعاً و عقلاً دونوں, نہ تو اس کے عقل کام کرے اور نہ شریعت کی اس نے مطابق کام کی بلکہ مخالفت کی ہے. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الى اخر سورۃ الانعام آیت نمبر 119. امام سفر امام سعید رحمہ اللہ فلامهم على عدم التزام الاكل مما ذكر اسم الله عليه, ملامت فرمائی اس آیت کریمہ میں. وما لكم, تمہیں کیا ہے یعنی ملامت ہے, الا تاكلوا, کیوں نہیں کھاتے ہو, مما, جس چیز پر ذکر اسم اللہ, جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے, ذکر کیا گیا ہے. وقد فصل لكم حرم عليكم, جبکہ تفصیل کے ساتھ جو تم پہ حرام کیا گیا بیان ہو چکا ہے, محرمات بیان کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ, اور جس جانب اللہ تعالیٰ حلال جانب اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اسے کیوں نہیں کھاتے. فلامهم, امام سفر فرماتے امام عبد الرحمن بن سعد رحمہ اللہ, اللہ ملامت کی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر و نام لینے کے بعد جس جگہ کو ذبح کیا جائے اسے کیوں نہیں کھاتے. وذکر سبب لهذا اللوم, اور وجہ بتائی اس ملامت کی, وہ انہ تعالیٰ فصل العباد كل ما حرم عليهم, اللہ تفصیل بیان کی ہے، جبکہ ہر چیز تمہیں جو حرام وہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے، تو یہ کیوں نہیں کھاتے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا گیا ہے؟ فما لم یذکر تحریم فانه حلال، یعنی جس کو میں حرام تفصیل، جس کی حرام کی تفصیل میں جس کا ذکر نہیں ہے تو وہ حلال ہے، جب محرمات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ایک چیز کا ذکر اس میں نہیں ہے، جس جوان کا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے محرمات میں شامل نہیں، باقی محرمات سارے بیان کر دیے، ٹھیک ہے نا، المیتہ ہے، المطیحہ ہے، جتنے بھی مختلف ہیں، ما اکل السبع الى آخره. تو یہاں پر جب اس جانور کا نام نہیں اس میں شامل جس میں اللہ کا نام لیا گیا اور حلال جانور، اس کو کیوں نہیں کھاتے تم؟ تو صرف ملامت کی ہے. فما لم یذکر تحریم فانه حلال فانه حلال واضح ليس التوقف عنه محل، توقف کی جگہ نہیں، توقف سے کیوں کام لیتے ہو؟ جہلیت میں بعض مشرکین ہیں مرضی سے کام لیتے، کبھی حرام کھا دیتے مرضی سے کھا لیتے، کبھی جس پر اللہ کا نام اس کو نہیں کھاتے تھے، سبحان اللہ. تو ان کو ملامت فرمائی ہے کہ جس میں اللہ کا نام لیا گیا اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ تو شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ تعلیق میں فرماتے ہیں فی قولی وقد فصل لکم حرم علیکم، دلیل على ان ما سکت عنه ليس حراما، یہ دلیل جس میں خاموشی اختیار کی گئی وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ جب تفصیل سے بیان کر دی گئی محرمات کی، جس میں خاموشی اختیار کی گئی وہ حرام ہے کیا؟ تفصیل میں تو شامل نہیں ہے تو حرام نہیں ہے. ودل على ان محرم مفصلات ومبينات، یہ دلیل ہے کہ جو بھی محرمات ہیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں. فان كان مبينا، جبکہ اور جب جو محرمات ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے، ولم يذكر منهم ما ذكر اسم الله عليه، ان میں یہ شامل جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، فانما ذكر اسم الله عليه يكون حلالا، تو اسے ثابت ہوتا ہے جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یعنی حلال جانور ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. وعلى هذا فنقول، اسلام کہتے ہیں الاصل فيما سكت عنه الحل، اصل یہ کہ جس کے تعلق سے سکوت اختیار کیا جائے وہ حلال ہے، كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما سكت عنه فانه عفو، وما سكت عنه فانه عفو، جس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے تو وہ عفو ہے، یعنی اس کی معافی ہے، یعنی حلال. اسے بزار نے روایت کیا ہے اور حاکم نے بھی، اور کہا ہے کہ صحیح الاسناد، ان صحیح سند ہے. پھر امام صدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان وبخ ولام المتوقفين عنه بعد البيان، جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کے وجوب کی دلائل کو بیان کیا ہے، وضاحت کر دی گئی، وضاحت کی ہے، تو جو توقف سے کام لیا ہے ایمان کے وجوب میں، ان کی ملامت کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، سورة الانشقاق آیت نمبر 20 اور 21. ان کو کیا ہے، یہ ایمان نہیں لاتے، وہ جب قرآن پر تلاوت کی جاتی پڑھا جاتا تو سجدہ نہیں کرتے. کس چیز کی ملامت ہے کہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، جب ایمان کی وضاحت ہو چکی ہے، جو نہیں قبول کرتا تو یا توقف سے کام لیتا ہے تو کی ملامت کی جاتی ہے. پھر آگے امام صاحب فرماتے ولما بین جلالت القرآن وانه اعلى الكلام واصدقه وانفعه، جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قدر بیان کی ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے سچا اور سب سے نفع بخش کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید. قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، سورۃ جاثیہ آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام اور آیات کے بعد کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اللہ کے اس پاک کلام پر ان کا ایمان نہیں ہے جو اتنی واضح ہے، تو پھر کس چیز کے پر ایمان لے کے آ سکتے ہیں؟ کس کو سچ مان سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سچی نہیں ہے؟ یعنی کوئی موازنہ تو ہے نہیں نا. عربی زبان پر ان کو ناز ہے، فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب اللہ کے پاک کلام بالکل واضح ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر کس کو، یعنی کوئی باقی جس کا یہ تصدیق کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل کا انکار کیا ہے، تو کسی اور چیز کا پھر فائدہ کیا باقی رہا ہے. ولما ذكر عظيم نعمة الله الظاهرة والباطنة، قال تعالى، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہر اور باطن نعمتوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، قال تعالى تعالیٰ کا ارشاد ہے فبأي آلاء ربك تتمارى، سورة نجم 55. پھر اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کو یعنی تم جھٹلاؤ گے؟ اور اسی طریقے سورة الرحمن میں یہ آیت بار بار بیان ہوئی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. کس کس کی نعمت، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جن و انس جو ہیں تو جھٹلانے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، سبحان اللہ. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، اب حق کے بعد گمراہی کی سوا کوئی چیز باقی ہے ہی نہیں. سورۃ یونس آیت نمبر 32-32. وكذلك في آیات کثیرۃ یأمر بمجادلۃ المکذبین. انڈرلائن کی بڑی پیاری بات ہے، شیخ صفر بات، امام صفر بات، امام سعید رحمہ اللہ. اور اسی طریقے سے بہت ساری آیات میں یأمر بمجادلۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کے ساتھ مجادلہ کا حکم دیتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. ویجادلہم بالتی احسن، اور جدال بھی احسن طریقہ، قرآن مجید میں دیکھ لیں آپ، مسلک وضاحت ہے. اعتراض کرتے ہیں مشرکین، اللہ تعالیٰ پھر وضاحت فرماتا ہے، جواب دیتا ہے مختلف طریقوں سے. حتی اذا وصل معهم الى حاله وضوح الحق التام، یہاں تک کہ جب اسی جدال بالتی احسن میں ان کے ہر اعتراض کے جواب دیتے دیتے جب مکمل وضاحت ہو جاتی ہے حق کی مکمل طریقے سے، وازالت شبہ کلیہ، اور تمام شبہ کا ازالہ کر دیا، انتقل من مجادلتهم الى الوعید لهم بعقوبات الدنیا والآخرہ. پھر اس کے بعد معاملہ جو منتقل ہو جاتا ہے، مجادلت ختم ہو جاتی ہے، بحث ختم ہو جاتی ہے، مزید وضاحت ختم ہو جاتی ہے، اب وعید اور سزا کی بیان شروع ہو جاتے ہیں آیات میں. دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا ہے. دیکھ لیں آپ، جہاں پر مشرکین کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے بعث کو جھٹلانے کا، کہ مرے کے بعد دوبارہ زندہ، دیکھیں دلائل ہیں، مثال بھی بیان کی ہے، دلیل بھی دی ہے، اس کے بعد آخر میں پھر سزا ہے. سزا کیوں ہے؟ اب حق واضح ہو چکا، تمہارے اعتراض کی جگہ کوئی باقی نہیں رہی، حق واضح ہو چکا ہے. کیونکہ قاعدہ کیا ہے، حق واضح ہونے کے بعد علمی اور عملی اعتراض کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی. اب جب حق واضح نہیں ہوا تو ہر ممکن طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں. اب شرک کے معاملات دیکھ لیں، بدعات کے معاملات دیکھ لیں، بعث کے انکار کے معاملات دیکھیں، یوم الآخرت کے معاملات کے انکار دیکھ لیں آپ، دین کے انکار کے دیکھ لیں آپ، ہر اعتبار سے دیکھ لیں آپ، وضاحت ہوگی اور عقلی دلائل بھی ہوں گے، شرعی دلائل بھی ہوں گے. کیونکہ شریعت کو مانتے نہیں تو عقلی دلائل تو ہیں، جو خالق کو نہیں مانتے عقلی دلیل بھی ہے، شرعی دلیل بھی ہے، سبحان اللہ. پھر مثالیں بھی ہیں تاکہ عقل مند لوگ سمجھ جائیں. جب معاملہ یہاں سے ختم ہو جاتا ہے اور باقی یعنی لا جواب ہو جاتے ہیں، جواب باقی ہو تو اور حق واضح ہو جاتا ہے، اب اگلا اعتراض جب آئے کہ اسے جواب نہیں ہے، پھر بس اب اینڈ ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی. اب ان کے اعتراض کے جواب کیا ہوگا؟ عذاب علیم ہے، دنیا میں رسوائی ہے اور آخر میں عذاب علیم ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، سبحان اللہ. والآیات فی هذا المعنى جل كثير جدا، اس معنی میں بہت ساری آیات موجود ہیں قرآن مجید میں. آپ کوئی مسئلہ، جیسے میں نے کہا کوئی مسئلہ دیکھ لیں آپ. تعلیق میں شیخ عثیم رحمہ اللہ اس قاعدہ خلاصہ بیان کرتے ہیں، شیخ صفحہ رہتے ہیں، یہ قاعدہ جو اس کا مکمل دار و مدار جو ہے، هذه قاعدة تدور على انه متى اتضح الشيء سواء كان حكما عمليا او خبرا علميا، جب کوئی معاملہ واضح ہو جائے، چاہے وہ حکم عملی ہو جس پہ عمل کرنے کا حکم ہو، یہ خبر علمی ہو، شریعت میں یہ تو حکم عملی ہے، یہ خبر علمی ہے، دو باتیں. فإن لا وجه للمجادلة فيه، تو پھر مجادلات کے بحث میں سے کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، لأنه واضح، کیونکہ واضح ہو چکا ہے. وإنما يجادل وتثبت ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى بيان. مجادلت جو ہے، بحث مباحثہ جو ہے، یا تثبت یا سوال، ان معاملات میں کیا جاتا ہے جس میں بیان کی ضرورت ہوتی ہے. فأما ما كان بينا واضحا فإنه لا توجد مجادلة فيه، جو چیز واضح ہے اور جس کو جو بالکل بین ہو چکی ہو اور واضح ہو چکی ہو، تو اس میں مجادلت جائز نہیں ہے، بحث مباحثہ جائز نہیں ہے. وينكر على من جاد ويذم، جو جدال سے کام، بحث مباحثہ سے کام لیتا ہے، حق واضح ہونے کے بعد اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس پر انکار اور نکیر کی جاتی ہے. كما في آیات التي ساق المؤلف رحمه الله، جیسے کہ ان آیات میں جو مصنف یعنی امام سعید رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. وعليه اس بنا پر، فكل من جادل في دين الله فقد جادل بغير حق، یہ قاعدہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے دین میں جدال سے کام لیا ہے تو اس نے بغیر حق کے جدال کیا ہے. کیوں؟ لأن الدین واضح البین، کیونکہ دین جو ہے واضح اور بین ہے، مکمل وضاحت ہو چکی ہے. قد بین اللہ سبحانہ وتعالی الرشد من الغی، اللہ نے رشد کو غی سے الگ الگ کر دیا، دونوں کو مکمل وضاحت سے بیان کر دیا ہے. وفرق بين الحق والباطل، الحق والباطل من التفريق بي كرديه، وفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ولا تعلك أولياء ولا تعلك دشمن، دونك ولا تني ألق ألق وزاهد مكمل وزاهد كسات بين كردياه وألق ألق كردياه. فلا يمكن بعد هذا أن يقع جدال أو إشكال، توسك بعد نه جدال نه يكون إشكال باقي رهته. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.